ولا تكفرون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر. اگلے روز میں نے سلسلہ عالیہ کے طریقے ذکر کے بارے عرض کیا تھا. اس میں ضرورت ذکر اور ذکر کے ثمرات پر بھی بات ہوئی تھی. طریقے ذکر کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر سلسلے کا اپنا ایک طریقہ ہے جس کی اللہ کریم نے اجازت دی ہے. اللہ رب العزت نے مطلق ذکر کا حکم دیا ہے اور اس پر کوئی قید نہیں لگائی گئی, کوئی خاص صورت معین نہیں فرمائی گئی جس طرح نماز روزے کی ہے. تو حدود شرعی کے اندر یا ذکر کی آڑ لے کر کسی بھی شرعی حکم کو اس کی خلاف ورزی سے بچتے ہوئے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے تو اس کی اجازت موجود ہے. اس میں سلسلہ عالیہ کا جو طریقہ ذکر ہے وہ میں نے عرض کیا تھا کہ ذکر قلبی طور پر کیا جاتا ہے, سانس تیزی سے لینے کا یا وجود کی حرکت کا یا دماغی سوچ کا اپنا اپنا اس میں کردار ہے. ہر سانس میں یہ سوچا جاتا ہے کہ اندر جانے والا سانس اپنے ساتھ لفظ اللہ کو دل کی گہرائی تک لے کر جا رہا ہے, اور جب باہر خارج ہوتا ہے تو روح کی چوٹ لطیفے قلب پر پڑتی ہے یا اس کے بعد دوسرے تیسرے چوتھے لطائف پر. یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں تسلسل شرط ہے, سانس نہ ٹوٹنے پائے, آدمی بات نہ کرے, زبان نہ کھولے, زبان بند ہو, آنکھیں بند ہوں. تو مسلسل ذکر سے جو حدت اور روشنی پیدا ہوتی ہے جب دوسرے لطیفے پہ جاتا ہے تو اس گرمی کو اس روشنی کو ساتھ لے جاتا ہے. وہاں پر ذکر کرنے سے اس میں مزید قوت پیدا ہوتی ہے تو اسے ساتھ تیسرے لطیفے پہ لے آتا ہے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں پر. ساتویں لطیفے پر اندر جانے والا سانس اپنے ساتھ لفظ اللہ کو لے کر جاتا ہے, لیکن جب وہ خارج ہوتا ہے تو بدن کے ہر ریشے سے وہ نکلتی ہے, شعلہ بن جاتا ہے پورے بدن کا. یہ تقریباً خلاصہ یا ماحصل تھا اس دن کی گفتگو کا. ساتوں لطائف پہ ذکر کرنے کے بعد پھر اس ساری قوت کو پہلے لطیفے پر قلب پر واپس لایا جاتا ہے, جو قلب سے شروع ہو کر دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں لطیفہ کرنے تک سات گنا پڑ چکی تھی اسے. اس ساری گرمی کو, اس روشنی کو پھر قلب پہ لایا جاتا ہے, اور مراقبے کی ابتدا یہ ہوتی ہے کہ تیزی سے سانس لینا چھوڑ کر یہ دیکھا جائے اور یہ خیال کیا جائے, یہ اس طرف توجہ کی جائے کہ جو حدت اور جو گرمی ذکر الہی سے پیدا ہوئی تھی اس نے اس خاکی وجود کو جلا دیا. یہ مٹی کا ایک ڈھیر تھا, جل کر خاک سیاہ ہوا, اور صرف قلب میں حیات رہ گئی جس کی ہر دھڑکن میں اس سے لفظ اللہ اٹھتا ہے اور ہو کی ٹکر جا کر عرش عظیم سے ملتی ہے. اللہ قلب سے اٹھتی ہے اور ہو عرش عظیم تک جاتی ہے. جب قلب پہ یہ خیال کیا جاتا ہے, یہ مراقبہ کیا جاتا ہے, تو قلب کے انوار جمع ہو کر اس ہو کے ساتھ یا آدمی کی اس فکر کے ساتھ جو وہ عرش کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو قلب سے وہ روشنی بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے, جو بڑھتے بڑھتے عرش عظیم تک پہنچ جاتی ہے. قلب سے اللہ ہو اور ہو عرش عظیم تک, تو قلب سے عرش عظیم تک سفید اور روشن انوارات کی ایک سڑک سی بن جاتی ہے, راستہ بن جاتا ہے, ایک رسی بن جاتی ہے, سیڑھی بن جاتی ہے. اسے اصطلاح میں رابطہ کہتے ہیں. ساتوں لطائف کرنے کے بعد جو مراقبہ کیا جاتا ہے تو اس کی غرض یہی رابطہ استوار کرنا ہوتا ہے. جب قلب کا رابطہ عرش عظیم سے ہو جائے تو پھر توجہ دی جاتی ہے کہ روح اس رابطے میں سفر کرے اور عذیت پر پہنچے. عذیت عرش عظیم کا دروازہ ہے اور صوفیاء کے نزدیک آسمانوں کا فاصلہ زمین سے 14,000 سال کا ہے. یہ ہزاروں سال جو شمار ہوتے ہیں یہ روح کی رفتار سے شمار ہوتے ہیں, وگرنہ تو مئو سال کی جو رفتار ہے اس سے کروڑوں گنا زیادہ شمار ہوتی ہے روشنی کی رفتار سے جو شمار ہوتے ہیں جنہیں نوری سال کہتے ہیں. نوری سال روشنی کی رفتار سے ایک دن میں جتنا سفر روشنی کرتی ہے اس طرح سے وہ شمار ہوتے ہیں. تو جب سماوی میں بعض سیارے ایسے ہیں بعض ستارے ایسے ہیں جو لاکھوں نوری سال کے فاصلے پر زمین سے دور ہیں, تو اس اعتبار سے تو آسمان کا فاصلہ اللہ ہی جانے کتنا ہوگا, لیکن جو رفتار روح کے سفر کی ہوتی ہے مجرد روح میں جو استطاعت ہے سفر کرنے کی اگر اس سے شمار کیا جائے تو 14,000 سال کا راستہ آسمان بنتا ہے. اور مقام احدیت اس رفتار سے 50,000 سال کا راستہ بنتا ہے, یعنی آسمان سے 36,000 سال راستہ اور بلندی پر, اور یہ فاصلہ روح کی رفتار سے ماپا جاتا ہے. لیکن ذکر الہی سے جو روشنی اور گرمی پیدا ہوتی ہے اور اس سے جو قوت پرواز ملتی ہے روح کو, اس میں کمال یہ ہوتا ہے یا شیخ کی توجہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک توجہ میں وجود سے اسے مقام احدیت تک پہنچا دیتا ہے. محققین فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی صحبت میں اگر کسی ایک آدمی کو بھی مراقبہ احدیت نصیب ہو جائے تو اس سے کسی مزید کرامت کا طلب کرنا جہالت. اتنا بڑا کام ہے, اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے متعلق سوچنا بھی آسان نہیں کہ اتنے فاصلوں کو سمیٹ کر ایک لمحے یا ایک آن میں انہیں طے کر دیا جائے. اور جہاں تک روح کو مراقبہ نصیب ہو جاتا ہے وہاں تک اس کی رفتار کا کوئی حساب یا کوئی حد اور کوئی شمار نہیں رہتا. جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے طلوع ہونے میں اور اس کی شعاؤں اور اس کی کرنوں کو زمین کے گوشوں کو منور کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا, کوئی لمحہ تاخیر نہیں ہوتی. جیسے سورج سامنے آتا ہے ویسے ہی دھوپ زمین پہ پہنچ جاتی ہے. اسی طرح سے روح جن مراقبات کو پا لیتی ہے ان کے لیے اسے کوئی وقت درکار نہیں ہوتا. جیسے آپ متوجہ ہوتے ہیں تو آخری منازل تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ ہوتی ہے ابتدا عالم امر کی طرف روح کے سفر کی, عالم امر کے ساتھ روح کے رابطے کی, اپنے اصل کو پہنچنے کے لیے, اپنے آپ کو پانے کے لیے, اپنے ان کمالات کو جو روح کی خصوصیات ہیں انہیں مضبوط کرنے کے لیے یا انہیں باقی رکھنے کے لیے یہ سفر روح کے لیے ضروری ہوتا ہے. اسی طرح اس سے آگے اس سے اوپر معیت اقربیت یہ منازل مراقبات ثلاثہ یا دوائر محبت یا پھر اس کے بعد کہ مراقبات عطا کے فنا بقا سے گزر کر سالک المجذوبی پر جب کوئی پہنچتا ہے تو سالک المجذوبی کی 7 منازل میں کوئی 1.25 لاکھ کے قریب نورانی حجابات ہیں جن کی فراخی یا وسعت یا موٹائی سے اللہ کریم ہی واقف ہیں, لیکن یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے اور کمال ہوتا ہے شیخ کی توجہ میں کہ وہ آنن فانن ان سے روح گزرتی چلی جاتی ہے. پہلی بار پہنچنے کے لیے کچھ وقت کچھ محنت کچھ مجاہدہ ضرور کرنا پڑتا ہے، لیکن توجہ نصیب ہو تو بہت کم وقت بھی لگتا ہے. اس کے بعد عرش کے منازل جب شروع ہوتے ہیں تو تقریباً اتنے ہی منازل پہلے عرش میں آتے ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب، جن میں کہ ہر منزل کا فاصلہ ان فاصلوں سے زیادہ ہوتا ہے جو زمین سے احدیت تک کے. اور پہلے عرش کے بعد خلا ہے، دوسرے اور پہلے عرش کے درمیان میں، جس کی موٹائی پہلے عرش کی موٹائی سے زیادہ ہے، دوسرے عرش کی وسعت اس موٹائی سے زیادہ ہوتی ہے، پھر دوسرے اور تیسرے عرش کے درمیان خلا ہے جو اس کی وسعت سے زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح ہر خلا بڑھتا چلا جاتا ہے، ہر عرش کی موٹائی بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ 9 عرش اس ترتیب سے آتے ہیں. آن کے آمد 9 فلک میں راجے ہو انبیاء و اولیاء محتاج ہو. یہ راستہ وہی راستہ ہے جو شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقوش کف پاک امین ہے. ہر بلندی ہر عظمت آپ ہی کے نقوش کف پاک کی رہین منت ہے، اور ہر راستہ آپ ہی کے اتباع سے مزین ہے، اور آپ ہی کے نقش کف پاک اس کے نشان منزل ہیں. یہی وہ راستہ ہے جہاں کوئی بڑے سے بڑا کامل محض اپنی روحانی لطافتوں کے بل سے ان فضاؤں میں اللہ کریم اسے اگر لے جائیں تو جاتا ہے، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اطہر اس سے زیادہ لطافتوں کا امین تھا کہ جہاں انسانی ارواح کے لیے پہنچنا آسان بات نہیں، اللہ ماشاء اللہ عربوں میں سے خربوں آبادی میں سے چند نفوس قدسیہ کو یہ منازل نصیب ہوتے ہیں. تو ان بلندیوں سے بہت آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عالی تشریف لے گیا، جہاں فرشتے بھی دم نہ مار سکتے تھے اور انسانی ارواح بھی جن منازل کو نہیں پا سکتی، ان منازل کو آپ کے وجود اطہر نے طے فرمایا. تو آپ لطافتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وجود اطہر میں کس قدر لطافت، کس قدر تزکیہ، کس قدر پاکیزگی، کس قدر نورانیت، اور اللہ کی قدرت کا کیا کرشمہ تھا کہ جسے سمجھنا انسانی بس اور انسانی شعور اور انسانی عقل اور انسانی علم و ادراک کی رسائی سے بہت بالاتر ہے. ان وسعتوں میں جب یہ 9 عرش ختم ہوتے ہیں تو عالم امر کا پہلا دائرہ شروع ہوتا ہے. حالانکہ عرشوں کی وسعت ایسے ہے جیسے ہر عرش اس قدر وسیع ہوتا ہے جیسے اس سے نیچے کی ساری کائنات ایک انگوٹھی کی شکل میں ہو جسے وسیع صحرا میں پھینک دیا جائے. زمین و آسمانوں کی وسعتیں اور عرشوں کی عظمتیں یہ ساری ملا کر عالم امر کے پہلے دائرے میں اتنی سی حیثیت رکھتی ہیں جیسے کسی صحرا میں کوئی انگشتری پھینک دی جائے، اس کی وسعتیں اس سے بے پناہ ہیں. اور جو شخص اللہ کے احسان سے یہ منازل طے کرتا ہوا عالم امر میں وارد ہو، در حقیقت اس نے کوئی بڑا کمال نہیں کیا بلکہ وہ واپس بمشکل اپنی جگہ پر پہنچا جہاں سے چلا تھا، واپس وہاں پہنچا اور عالم امر میں داخلے سے اس کی ارواح میں وہ خصوصیات بحمد اللہ آ جاتی ہیں جو روح کا خاصہ ہوتی ہیں. ترقی اس سے آگے چلنے کا نام ہے. جن نظرات نے مراقبات فنا بقا کو انتہا کہا ہے ان کا بھی قصور نہیں ہے، ان کی ساری عمر سارے مجاہدے اور ساری محنتیں انہیں وہیں تک پہنچا سکتی اور وہ وہیں رہ گئے، لیکن حق یہ ہے کہ فنا بقا کے مراقبات جو ہیں یہ ابجد ہے، الف بے جیم ہے اور ابتدا ہے. اول ما آخر ہر منتہی مشائخ نقشبندیہ نے یہ فرمایا تھا کہ اول ما آخر ہر منتہی، ہر سلسلہ جہاں جس کو انتہا بتاتا ہے وہ ہماری ابتدا ہے، اسے ہم ابجد شمار کر کے چلتے ہیں، اور آخر ما جیب تمنا تہی، اور ہماری انتہا یہ ہے کہ آدمی کے پاس مانگنے کے لیے کچھ نہیں رہتا، سوال کرنے کی گنجائش نہیں رہتی کہ اسے اس کی سوچ، اس کے علم اور اس کی تمام جو ادراکات ہیں ان سے بہت زیادہ نصیب ہو جاتا ہے. عالم عمر کے یہ دائرے کم و بیش 40 سے اوپر ہیں، اور ہر دائرہ اپنے سے نیچے ساری کائنات سے اتنا وسیع ہوتا ہے جیسے کسی صحرا میں کوئی مشتری پھینک دی جائے. گوار میں داخلہ بھی اللہ کی عطا اور شیخ کی توجہ ہی سے ممکن ہے، اور ان کو عبور کرنے کے لیے بھی توجہ ہی کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ اگر آدمی کو لاکھوں بار عمر نصیب ہو اور ساری عمر وہ بیٹھ کر اسی دائرے میں سفر کرتا رہے تو شاید اس کی وہ لاکھوں عمریں بھی کم پڑ جائیں اور وہ دائرہ قطع نہ ہو سکے. اگر کوئی ایسا خوش نصیب ہو کہ یہ سارے دوائر وہ قطع کر سکے تو حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار فرمایا تھا کہ ان دوائر کی انتہا پر یوں سمجھ آتی ہے جیسے ایک چوتھائی سلوک ختم ہو گیا، چونکہ اس سفر کی کوئی انتہا نہیں، قرب الہی کی کوئی حد نہیں ہے، اور کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جو مقام ایسا ہو کہ وہیں پر اللہ کریم کی ذات موجود ہے، بلکہ وہ ہر جگہ بھی ہے لیکن اس کو قرب کو پانے کے لیے منازل کی بہت بے پناہ وسعتیں ہیں، نہ صرف اس زندگی میں بلکہ برزخ میں، میدان حشر میں، اور جنت کے ہر لمحے میں ان لوگوں کو مسلسل ترقی نصیب ہوتی رہے گی، اور جنت کی زندگی جو کبھی ختم نہ ہوگی اس میں کبھی نہ ختم ہونے والی ترقی بھی ہوتی رہے گی، پھر بھی کوئی منزل انتہائی منزل نہیں ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ فلاں نے سلوک تمام کر لیا، یہ صرف اس بات کی دلیل ہے کہ سلوک کو آدمی سمجھ ہی نہیں سکا، کیونکہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. سلوک قرب الہی کا نام ہے اور قرب الہی کی کوئی انتہا نہیں ہے. جیسے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر لمحہ حیات طیبہ کا پہلے کی نسبت زیادہ ترقی پاتا ہے، آپ اندازہ فرما دیجئے ظاہری طور پر بھی کہ حضور کی بعثت کے بعد کائنات بسیط میں اگر کوئی اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کا معلم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کی پیشانی سجدہ کرتی ہے تو وہ سجدہ حضور نے سکھایا، کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اطاعت حضور نے سکھائی، کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ محبتیں حضور نے بانٹی، کسی دل میں اللہ کی طلب ہے تو وہ طلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم فرمائی، تو گویا کائنات کا ہر فرد جتنی عبادت کرتا ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا اس کا اپنا ہے. صرف بعثت کے بعد نہیں بلکہ بعثت سے پہلے جس قدر انبیاء دنیا میں تشریف لائے وہ برکات محمدیہ کے امین تھے، اور ان کی وساطت سے لوگوں کو جو ہدایت نصیب ہوئی وہ بالواسطہ وہ عطا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. بعثت کے بعد براہ راست انسانیت مستفید ہوئی، اور بعثت سے پہلے اپنے انبیاء کے واسطے اور وساطت سے. تو اس میں جو اللہ اللہ کی گئی، جو نیکی کی گئی، جو جہاد کیے گئے، جو محنتیں کی، جو ہجرتیں، ان سب میں بھی اتنا ہی ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جتنا کائنات کے کسی انسان. اب اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عبادتیں، آپ کی ذاتی طلب، آپ کے ذاتی افکار و اذکار، ان کا اپنا ایک مقام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ ساری کائنات کے دائمی اور ابدی سجدوں سے کروڑوں گنا بڑھ کر فضیلت رکھتا ہے. یہ وہ فضائل ہیں جنہیں ہم بظاہر یا علمی اعتبار سے یا عقلی اعتبار سے دیکھتے ہیں یا شمار کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خصوصیات، آپ کے وہ منازل اور وہ جود و عطا جو ہر لمحہ آپ پر متوجہ ہے اور جس کے لیے قرآن حکیم نے استمرار کو استعمال فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ ہر آن اللہ اپنی رحمتیں حضور پر متوجہ رکھتا ہے اور ہر فرشتہ ہر آن حضور کے لیے طلب رحمت کرتا ہے. یہ وہ مقامات ہیں جنہیں ہم سمجھ نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. تو ان سب کو اگر دیکھا جائے تو ایک لمحہ حیات طیبہ میں جو ترقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوتی تھی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ترقی بدستور اسی طرح، چونکہ یہ سارا کچھ اسی طرح ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول اسی طرح ہے، فرشتوں کا طلب رحمت اسی طرح ہے، مومنین کا درود اسی طرح ہے، اور اللہ کی ساری کائنات میں اللہ کی اطاعت اسی طرح ہے، تو گویا یہ ساری ترقی جو حیات دنیاوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب تھی، وہ حیات برزخ میں یا روز عطر میں اسی قوت اسی کروف اور اسی شان سے ہر لمحہ ہر آن نصیب ہے. عرصہ معاشر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے، کہ مجھے وہ کلمات تعلیم فرمائے گا اللہ رب العزت جو میں اس سے پہلے نہیں جانتا. دعا کرنے کے لیے یا خلق خدا کا حساب شروع کرانے کے لیے جو دعا ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ عین عرصہ معاشر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترقی ہو رہی ہوگی، اور وہ منازل جو اس سے پہلے نہیں ہے اس وقت طے ہو رہے ہیں. جنت میں تو ہر جنتی کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر لمحہ پہلے سے بہتر ہوگا، ہر کھانے کی لذت پہلے سے بڑھ جائے گی، ہر لباس کی خوبصورتی پہلے سے بڑھ جائے گی، ہر لمحے کی کیفیات پہلے کی نسبت زیادہ ہوں گی. تو اگر ہر جنتی کے لیے یہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جنتوں کا بھی سنگھار ہیں. اس کا معنی یہ ہوا کہ تخلیق سے لے کر ابد الآباد درجات نبویہ مسلسل ترقی کرتے رہیں گے اور منازل کی انتہا نہیں آئے گی. سلوک ہو یا تصوف، ولایت ہو یا نیکی، بزرگی ہو یا پاک دامنی، یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد پا ہیں. نہ آپ کا سفر تھمے گا، نہ آپ کی ترقی ختم ہوگی، اور نہ آپ کے نکوش کف پا سے پھول چننے والوں کے لیے کوئی منزل آخری منزل ہوگی. اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اس کا اندازہ کرنا انسانی بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مسلسل چلنے، مسلسل اس میں فنا ہونے، مسلسل مرنے، مر مر کے جیے جانے کا نام ہے. یہ ایک آگ ہے جو لگ تو سکتی ہے، اس کا بجھانا ممکن نہیں ہوتا، اس کی کوئی انتہا نہیں. تو یہ نعمتیں یا یہ بحث یا یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں کرنا عاملین نسبت ویسیہ کا کام ہے. دوسرا کوئی اس دروازے کو کھٹکھٹا بھی نہیں سکتا کہ جائے کہ آپ کو اندر کی بات بتائے. اس لیے کہ کائنات میں جو نظام نبوت کا جس طرح سے جاری رہا ہے، ہر نبی اللہ کا برحق نبی تھا، ہر نبی نے مخلوق کو واصل باللہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا، ہر نبی نے اللہ کی معرفت عطا کی، لیکن ہر نبی کی اپنی خصوصیات تھی، اپنا طریقہ عبادت کا تھا اور اس کی برکات کی حد تھی، زمانے کے اعتبار سے بھی، زمین کے اعتبار سے. بعض نبی ایک صرف ایک گاؤں کے لیے مبعوث ہوئے، دوسرے گاؤں والوں کے لیے ان کا اتباع ضروری نہیں تھا. بعض نبی ایک قوم کے لیے مبعوث ہوئے تو دوسری قوم کے لیے ان کا نہ اتباع ضروری تھا، نہ دوسری قوم میں ان کے مکلف کی اتباع کی، نہ انہوں نے کسی دوسری قوم کو دعوت ہی دی. اس سے ان کی نبوت کی شان میں فرق نہیں آیا، ان کے فرائض میں فرق آیا. آپ دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا اولی العزم رسول موجود ہے، لیکن درمیان میں ایک چھوٹا سا دریا، اور دریا کے اس پار حضرت لوط علیہ السلام موجود ہیں، اور دریا کے اس پار اتباع لوط علیہ السلام کا واجب ہے جبکہ اس طرف آئیں تو ابراہیم علیہ السلام کی نبوت. اسی ایک وقت میں وہی ایک فرشتہ خوشخبری دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا پیدا ہونے کی، اور وہ یہ خبر بھی بتاتا ہے کہ میں ان فرشتوں کے ساتھ جا رہا ہوں لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کی. ایک ہی وقت میں ایک دریا کے اس کنارے ابراہیم علیہ السلام کی نبوت ہے، اس کنارے لوط علیہ السلام کی نبوت. اور یہ حال ہمیں پورے عرصے نبوت میں ملتا ہے، تا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں تو ہر وہ سوتا فیض کا، ہر وہ ذرہ نور کا، ہر وہ روشنی، ہر وہ قدم قرب الہی کا، ہر وہ ذرہ محبت اور عشق الہی کا، ہر وہ پہلو طلب الہی کا، وہ ساری خوبیاں، وہ سارے حسن، وہ ساری طلب، وہ ساری محبتیں سمٹ کر ایک وجود اقدس میں سما جاتی ہیں، اور پھر ہر ایک کو جیسا اس کا مزاج ہے، جیسی اس کی طلب ہے، جیسی اس کی استعداد ہے، ویسی برکات صرف ایک ذات سے نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہی معنی ہے ختم نبوت کا. یہ جس پہ بہت جھگڑا ہوتا ہے نا، اس پہ جو باقی دلیلیں دی جاتی ہیں وہ محض علمی الجھاؤ ہیں، محض باتیں ہیں. حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پوری انسانیت کا کوئی متنفس ایسا نہیں رہ جاتا کہ اس کی طلب یا اس کے مزاج یا اس کی استعداد کے مطابق اسے برکات نصیب نہ ہو. یعنی کسی نئے نبی کی بعثت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. ختم نبوت کا یہی معنی ہے. اور یہ اگر کہ حضور کے بعد کسی کو نیا نبی تسلیم کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمال جو ہے آپ کا، اس کا انکار کیا جاتا ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انسانیت کا کوئی پہلو تشنا رہ گیا جس کی تکمیل آپ کی ذات سے نہ ہو سکی، اس کے لیے دوسرا نبی مبعوث فرمائے. اسی لیے کسی نئے نبی کا ماننا کفر ہے اجماعی طور پر، حضور کے کمالات کا انکار بن کر کفر بن کر. یہ تو تھا ایک ضمنی سا حوالہ اس مسئلہ ختم نبوت کا. کمالات رسالت پناہی میں یہ ہے کہ آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تک جس قدر انبیاء اور رسل مبعوث ہوئے، جس زمانے میں مبعوث ہوئے، جس قوم میں مبعوث ہوئے، جس سرزمین پر مبعوث ہوئے، اور جس طرح کی انسانوں میں طلب تھی یا ان میں قبولیت کی استعداد تھی یا ان کے مزاج تھے، ہر قوم میں، ہر وقت میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں جو اس قوم کی استعداد اور طلب تھی اس کے مطابق کرامات اور معجزات دے کر اور برکات دے کر نبی مبعوث کیا گیا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو انسانیت کے ہر فرد کی طلب کی تکمیل کا جو تھا انعام وہ آپ کی ذات میں موجود تھا، اور ہر شخص اس چشمِ صافی سے سیراب ہو سکتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ کتنے خوش نصیبوں کو نصیب ہوا اور کتنے محروم القسمت اس سے محروم رہے، لیکن محروم رہنے والوں کا قصور اپنا تھا، اس طرف ان کے لیے بھی کوئی کمی نہیں تھی، سب کچھ موجود تھا. یہی حال سلاسل تصوف کا ہوتا ہے. ایک بڑا بارکت الارا سوال کیا جاتا ہے اس موضوع پر کہ سارے سلاسل جا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر منتہی ہوتے ہیں، باقی کسی صحابی سے کوئی سلسلہ بنتا یا چلتا نظر نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یا آپ سے پہلے خلفائے راشدین سے کوئی سلسلہ نہیں بنتا، یہ ایسا کیوں ہے؟ یا بعض لوگوں نے اسی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا معیار بنا کر انہیں شیخین پر اور متقدمین پر بھی افضل ماننے کی صحیح کی ہے. تو یہ ساری باتیں اس ایک سوال سے پیدا ہوئیں. حق یہ ہے کہ جو برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم فرمائی آپ کی ذات کے بعد مختلف شعبے وجود میں آئے، اور کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا جو ان سب برکات کو بیک وقت سمیٹتا، بلکہ وہ تقسیم ہو گئے. کسی کو آپ کا حسن بیان ملا، کسی کو آپ کے فہم و ادراک میں سے اس کی استعداد کے مطابق کوئی ذرا نصیب ہوا، کسی کو آپ کے جمال ظاہری کا پرتو نصیب ہوا، کسی کو آپ کے علم اور کرم کا کوئی پرتو کوئی ذرا نصیب ہوا، کسی کو آپ کی جرأت اور دلیری کا کوئی شمع نصیب ہوا. اور عبادت سے سبقت نہیں لے گیا، بلکہ ان کیفیات اور اس دولت سے تم پر سبقت لے گیا ہے جو میرے دل اطہر میں تھی اور جسے میں نے اس کے سینے بے کینہ میں اندیل دیا. یہ ایک حدیث کا مفہوم بنتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ساری کائنات مستفید ہوتی رہی، لیکن جس طرح جامع برکات کو فاروق اعظم نے سمیٹا، کوئی دوسرا اس طرح نہ سمیٹ سکا. تو کسی نئے سلسلے کی ضرورت پیش نہ آئی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق اور ان کے بعد فاروق اعظم. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی برکات کو مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں وصول کیا، لیکن جامع طریقے سے جس نے وصول کیا اس کا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت عثمان سے یہی امانت اسی طرح جامع طور پر جس نے وصول کی اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد پھر پانچواں کوئی شخص ایسا جامع نہیں ملتا جو ان سب صفات کو بیک وقت حضرت علی سے وصول کر لے. آپ کی ذات پر آ کر بے شمار سوتے پھوٹتے ہیں اور بے شمار سلاسل شروع ہو جاتے ہیں، اور ہر شخص اپنے انداز میں ان برکات کو لیتا ہے. اس لیے ہر سلسلے تصوف وہاں جا کر ختم ہو جاتا. بحر نبوت کی جو لہر بحر نبوت سے نکلتی ہے، وہ اسی جوش و جذبے اسی روانی سے بحر صدیقیت میں سے گزرتی ہے، فاروقیت میں سے گزرتی ہے، بحر غنا میں سے گزرتی ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجل کریم تک پہنچتی ہے. لیکن آپ سے آگے اتنا وسیع ظرف نہیں آتا جو اس سارے بحر کرم کو سمیٹ لے، بلکہ پھر مختلف دریا، مختلف چشمے، مختلف نہریں اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتی. اب اگر کسی نہر کے راستے، کسی دریا کے راستے، کسی چشمے کے راستے اگر کوئی وہاں تک پہنچے، تو اس نے گویا اس بحر صافی کو پا لیا جس کا منبع سینے اطہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لیکن نسبت اویسیہ ایک واحد نسبت ہے جس نے مشائخ اویسیہ میں اور ذات نبوی میں صرف ایک ہستی ہے، اور وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. یہ آپ کی برکات کا وہ پہلو ہے جو جسے نصیب ہو جائے وہ تمام سلاسل کی انتہا سے بہت آگے جا کر ابتدا کرتا. یہ بڑا عجیب پہلو ہے اس کا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و برکات میں یہ بات بڑی واضح ہے. آپ ساری باتوں کو اگر چھوڑ بھی دیں تو صرف ایک بات کہ جو تین راتیں ہجرت کی غار ثور میں ابو بکر صدیق کو نصیب ہوئی، تین شبانہ روز، پوری کائنات میں نبی کریم سے استفادہ کرنے والا صرف اللہ کا ایک بندہ تھا تین شبانہ روز، اس میرے منیر سے جسے سارے جہانوں کو منور کرنا تھا، اس کی پوری روشنی، پوری توجہ، پوری تمازت، پوری حدت کو سمیٹنے والا صرف ایک شخص تھا اللہ کا بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ جو نیکیاں میں آج تک کر چکا ہوں وہ بھی، اور جو مرنے تک اللہ مجھے نصیب کرے گا وہ بھی. جن کے متعلق حضور کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ عمر کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ایسی ہیں جیسے کسی رات میں ستاروں سے بھرا آسمان ہوتا ہے، آپ نے عرض کی کہ اے صدیق وہ ساری نیکیاں میں آپ کی نظر کرتا ہوں، ایک رات سور کی راتوں میں سے آپ مجھے عطا کر. انہوں نے فرمایا نہیں، یہ تو اللہ کی عطا ہے، اس نے جسے دے دی. آپ اپنی نیکیاں ضرور رکھیں، لیکن قرب کے وہ لمحات جو ان راتوں میں مجھے نصیب ہوئے انہیں میں کیسے دے سکتا ہوں؟ سودا منظور نہیں کیا تھا وہ بدر سے دیا. تو یہ استفادہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا، اور جس کی وجہ سے معیت الہی کا ایک خاص درجہ، جس میں صرف دو ہستیاں ہیں، انبیاء میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور غیر انبیاء میں پوری انسانیت میں صرف ابو بکر صدیق، یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جنہیں براہ راست اور ذاتی معیت الہیہ نصیب ہے. ان اللہ معانا، اس معنی میں صرف یہ دو ہستیاں ہیں. یہ کیفیت معیت ذاتیہ کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تقسیم ہوتی ہے. یہ حضرت فاروق اعظم بھی پاتے ہیں، عثمان غنی بھی پاتے ہیں، علی المرتضیٰ بھی پاتے ہیں، دیگر صحابہ بھی پاتے ہیں، تابعین تبع تابعین بھی پاتے ہیں، اولیاء اللہ بھی پاتے ہیں، لیکن یہ ایسا دہر بے قرار ہے کہ اس کا مرکز صدیق کی ذات سے آگے نہیں بڑھتا. پھر کوئی دوسرا اس پائے کا اللہ کا بندہ، یا اس وسعت کا امین، یا ان منزلوں کا راہی دوسرا کوئی بھی نظر نہیں آتا جو اس کا مرکز ثانی بنے. یہ پھر ہمیشہ وہیں سے تقسیم ہوتی رہتی ہے، اور اس تقسیم ہونے والی نسبت کو نسبت ویسیہ کہتے ہیں. اس لیے اسے تمام سلاسل پر یہ فوقیت حاصل ہوتی ہے کہ کسی بھی سلسلے کا کوئی فرد سالک المجذوبی سے آگے بڑھنا اسے نصیب ہو جائے اور عرش کے منازل میں قدم رکھے، تو اسے نسبت اویسیہ ہی دستگیری کرتی ہے، اور اس سے آگے اسے یہی نسبت نصیب ہو جاتی ہے، تب وہ آگے چل سکتا. تمام سلاسل سے آگے بڑھنے والے حضرات اسی نسبت کو پا لیتے ہیں. جب اس نسبت کا ظہور ہوتا ہے تو پھر دنیائے تصوف میں یہی لوگ ہوتے ہیں جو تمام سلاسل کے لیے بھی مرکز کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں. اور جب اس کا ظہور ہوتا ہے اور روئے زمین پر جب اس کے حامل افراد اللہ پیدا فرماتا ہے اور ان سے برکات تقسیم کرنا شروع کرتا ہے، تو اصول یہ بن جاتا ہے کہ روئے زمین پر جتنے سلاسل تصوف چل رہے ہوں وہ پھر ان کے مشائخ سے وصول کرتے ہیں اپنا حصہ، پھر براہ راست پہنچنے کے لیے کسی کے پاس قوت نہیں رہ جاتی. اور یوں یہ تمام سلاسل تصوف کا مرکز بن جاتا ہے. جس طرح پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے میں نے عرض کیا کہ دریا کے اس پار اتباع شرط ہے ابراہیم علیہ السلام کا، دریا کے اس پار اتباع شرط ہے لوط علیہ السلام کا، اسی طرح باقی سلاسل میں ہے کہ کچھ لوگوں کو ایک سلسلے سے حصہ نصیب ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا حصہ اس میں نہیں ہوتا، انہیں کسی دوسرے شہر سے دوسرے سلسلے سے وہ برکات نصیب ہوتی ہیں. اور آپ نے پڑھا ہوگا مشائخ کے ارشادات میں کہ انہوں نے بعض لوگوں کو فرما دیا کہ تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے، تم فلاں شخص کے پاس جاؤ یا فلاں جگہ چلے جاؤ. اور یہ انہوں نے صحیح فرمایا کہ تمام نسبتوں میں یہ ہوتا ہے، کچھ ایک خاص مزاج کے لوگوں، ایک خاص استعداد کے لوگوں کے لیے، ایک خاص قسم کے لوگوں کے لیے ان کے پاس وہ نسبت ہوتی ہے، دوسری قسم کے لوگوں کو دوسری نسبت کا شاید تلاش کرنا پڑتا. لیکن نسبت اویسیہ وہ وسیع سمندر ہے جس میں پوری انسانیت کے ہر فرد کا حصہ موجود ہے. یہ کسی کو نہیں کہتے کہ تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس وہ کرتے ہوئے جمال ہوتا ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے. اور صرف یہ نسبت اویسیہ ہے جس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ کس کا حصہ ہے یا کس کا نہیں ہے، صرف آنے کی دیر ہے، طلب کی دیر ہے، تلاش کی دیر ہے، جو چاہے اس میں سے جتنا چاہے وصول کر. یہ مبارک نسبت ہے جسے روئے زمین کے کسی سلسلے کا کوئی شیخ اس کے کسی مبتدی کو جسے ایک لطیفہ بھی کرا دیا جائے اس کا وہ لطیفہ وہ سلب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سلب کرنے کے لیے اس سے بالا کی استعداد شرط ہے. کوئی سلسلہ اس نسبت سے بالا ہوتا نہیں، سب اس سے نیچے جیتے ہوتے ہیں، اور نیچے والا اوپر سے کچھ نہیں چھین سکتا. خود اس کے اپنے مشائخ کا مزاج ایسا ہے کہ وہ سلب نہیں فرماتے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنی کوتاہی سے، اپنی خطاؤں سے، اپنی سستی سے اس نعمت کو ضائع کر دے تو الگ بات ہے، لیکن اس کے مشائخ کا اسلوب یہ ہے کہ اس وقت تک سلب نہیں فرماتے جب تک کسی کے گمراہ ہونے کا اندیشہ نہ ہو. اگر سلب کرتے ہیں تو میرا کم از کم یہ تجربہ ہے کہ جن لوگوں سے میں نے نسبت سلب ہوتی دیکھی ہے وہ اپنے ساتھ پھر نور ایمان کو بھی لے کر گئی ہے، پھر اس کے پاس بچا کچھ، پھر باقی کچھ نہیں بچتا. لیکن اس میں یہ قوت ہے کہ کوئی دوسرا کسی سلسلے کا کوئی فرد اس کی کسی اس نسبت کے کسی ذرے کو سلب نہیں کر سکتا، اور خود اس کے مشائخ اتنے وسیع و ظرف ہوتے ہیں کہ ایسا وسیع و ظرف انسان ہی اس نسبت کا حامل ہو سکتا ہے. کیا یہ کم وسیع و ظرف ہی ہے کہ بلا تمیز رنگ و نسل، بلا تمیز جنس، بلا تمیز علم و عمل، بلا تمیز کسی کی عمر اور قید کے ہر آنے والے کا دل منور کر دیا جائے، اس سے زیادہ وسیع و ظرف کا کیا شمار ہو سکتا ہے؟ اور یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے، ورنہ ہر سلسلے کے لوگ برسوں آدمی کو چلاتے رہتے ہیں، جانچتے رہتے ہیں، پرکھتے رہتے ہیں کیسا آدمی ہے، پھر اگر مناسب سمجھتے ہیں تو اس کے دل میں کوئی نور انڈیلتے ہیں، ورنہ نہیں. یہ ایسے عجیب مزاج کے لوگ ہیں، ان کے پاس چور آئے، ڈاکو آئے، بدکار آئے، میں نے یہ دیکھا ہے ان کے پاس کافر آئے تو انہوں نے کہا بیٹھو یار اللہ اللہ کیا کرو، اور وہ کافر مسلمان ہو گئے. عجیب لوگ. میں ان کے پاس بدکاروں کو دیکھا، وہ آئے اور انہوں نے اللہ اللہ پر لگا دیے، ان کے قلوب منور ہو گئے اور وہ نیک ہو گئے، جاہل آئے اور وہ عالم بن گئے. عجیب لوگ ہیں یہ. یہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ کس میں استعداد کتنی ہے یا اس کا اسے کیا دیا جائے، جو آج آئے اسے عطا کر دیتے ہیں اور استعداد بھی ان کے دروازے سے مل جاتی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اور میرے خیال میں اس سے بڑھ کر وسیع و ظرفی کا یا سخاوت کا دنیا میں کوئی تصور نہیں ہے. کوئی دینے والا نہ صرف دولت دے بلکہ دامن بھی اپنے گھر سے دے دے کہ یہ دامن بھی مجھ سے لے جاؤ. اگر تمہارے پاس دامن بھی نہیں ہے، دامن میں دولت کا ہونا تو الگ بات ہے، دامن بھی نہیں ہے تو وہ بھی مجھ سے لے جاؤ اور اس میں دولت بھی سمیٹ کر لے جاؤ. یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، اور اسی لیے یہ بہت کم یاب ہوتے ہیں کہ 15 صدیوں میں ان کے 11 مشائخ ملتے ہیں، 1500 سال میں یہ 11 ہستیاں ملتی ہیں. 1500 سال میں کتنی مخلوق گزری، کتنے ولی اللہ گزرے، کتنے کامل گزرے، کتنے واصل باللہ گزرے، کتنے زمین اگر اللہ نگاہ دے تو آسمان پر اتنے ستارے نہیں چمکتے جتنے اولیاء اللہ کے انوارات زمین میں چمکتے ہیں جو لوگ پیوند زمین ہو چکے. لیکن ان میں ان 1500 سالوں 1400 سالوں میں صرف 11 افراد ایسے تھے جو اس نسبت کے تقسیم کرنے والے اس کے حامل تھے. تو کتنی قیمتی دولت ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور کتنی عجیب خوش نصیبی ہے کہ رب کریم نے ہمیں ان کے دامن سے وابستہ کر دی. اللہ کی عطا کسی کی استعداد کو نہیں دیکھتی، بلکہ جسے وہ عطا کرتا ہے اسے استعداد بھی دے دیتا. اور یہ اس کا بڑا عجیب احسان ہے کہ مختلف اعتبارات سے ہم بہت محروم بھی رہے کہ بہت سے مبارک زمانے عہد نبوت ہم نہ پا سکے، قرب نبوت نہ پا سکے، صحابہ کا دور نہ پا سکے، تابعین تبع تابعین کا دور نہ پا سکے. وہ فضائیں، وہ غزوات، وہ ہجرتیں، وہ نعمتیں، وہ دولتیں، قرب الہی کے وہ لمحات ہم نہ پا سکے. ہم دنیا میں بہت دیر سے اللہ نے ہمیں بھیجا، لیکن اس کا کتنا احسان ہے کہ ان ساری برکات کو سمیٹ کر نسبت اویسیہ کے طفیل پھر ہمیں نصیب فرما دیا. اور بے شمار وسیع کائنات میں جب لوگ مادیت پر فدا ہو رہے ہیں اور مادی لذتوں کے لیے کٹ مر رہے ہیں اور اپنا سب کچھ نچھاور کر رہے ہیں اور اپنے اوقات، اپنے لمحات، اپنی طاقتیں، اپنی قوتیں، اپنی محبتیں، اپنی طلب، اپنی آرزو، اپنی جستجو کو دنیا کی لذتوں پر لٹا رہے ہیں، اس افراتفری کے زمانے میں، اس طوفان بدتمیزی میں اس نے ہمیں نسبت اویسیہ سے وابستہ کر کے کتنا احسان کرنا، کتنا کرم ہے اس کا، کتنا احسان ہے اس کا، اور کتنی شفقتیں اور کتنی رحمتیں اور کتنی مہربانیاں ہیں اس کی اس نے صدیوں کی وسعتوں کو سمیٹ دیا، اس نے زمانوں کی بساط کو لپیٹ دیا، اور اللہ کی ایک ضرب سے ہم جیسے بدکاروں کی ارواح کو بھی یہ قوت بخشی کہ وہ بارگاہ نبوت کے جمال جہاں تاب سے سیراب ہو، ان وسعتوں، زمانوں کی وسعتوں کو، صدیوں کی وسعتوں کو اور دنیاؤں کی وسعتوں کو، عالم دنیا سے نکل کر عالم برزخ کی وسعتوں کو طے کرتی ہوئی حضور مصطفیٰ پہنچے اور جمال مصطفی سے سیراب ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی تھوڑا سا کام نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ قوت بخشی ہے کہ یہاں روزمرہ کا معمول بن جاتا ہے، یہاں یہ نعمت یوں بچتی ہے جیسے کوئی عام سی چیز ہو اور ہر آنے جانے والے کو دی جا رہی ہو، لیکن اس سے اس کی قیمت میں فرق نہیں آتا، اس کی قدر و منزلت نہیں گھٹتی، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے یہاں لوٹ مچا دی، اور لوگ دامن بھر بھر کر سمیٹتے ہیں، خواتین ہوں یا حضرات، بچے ہوں یا بوڑھے، لیکن یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے اس کی، اور اسے یوں لٹانا یہ صرف نسبت اویسی یا کرتا ہے، ورنہ عمریں صرف ہو جاتی ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے کتب ارشاد تھے، بہت بڑی ہستی تھی ان کی، صاحب منصب بھی تھے، فرماتے تھے میں نے 45 برس لگائے اور یہ نعمت حاصل کی، کوئی میرے پاس 4 برس لے کر آ جائے، 4 برس کا خرچہ اپنے بچوں کو دے کر آئے، 4 برس اسے میرے پاس تنہائی میں بیٹھنا ہوگا، اپنے اخراجات کے لیے رقم لے کر آئے، 4 سال کا وقت بھی ہے اس کے پاس، 4 سال کے اخراجات بچوں کو بھی دے کر آئے، 4 سال کے اخراجات اپنے بھی لے کر آئے، تو میں اسے فنا کر رسول کرا دوں۔ اور ان کے یہ ارشادات آج بھی ان کی تقاریر کے مجموعے میں، ان کے رسالوں میں موجود ہیں، اور یہ اتنی بڑی بات تھی کہ میرے خیال میں ان کے علاوہ صدیوں میں کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جس نے ایسا بھی کہا ہو، کہاں وہ اور کہاں اس نعمت کی یہ ارزانی کہ کوئی اپنے گھر میں رہے، اپنا کام بھی کرے، اپنے کاروبار میں بھی رہے اور معمولات میں باقاعدگی کر کے سلسلے کے مشائخ سے رابطہ رکھے، تو جو جہاں ہے اور جیسا ہے وہیں اس کو یہ دولت نصیب ہو جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو وہ اندازہ کر سکتے ہیں جو ان نعمتوں کے سمجھنے اور جاننے والے ہیں، انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا عجیب بات ہے۔ تو یہ اس نسبت کی خصوصیات ہیں، یہ اس راستے کے نشان ہیں، یہ اس منزل کی مسافتیں ہیں، اللہ کریم نے آپ کو یہ نعمت، اس کی طلب اور اس کی طرف بڑھنے کی اگر قوت نصیب فرمائی ہے تو کچھ بندے کے ذمہ بھی آتا ہے، بندہ بھی مکلف ہوتا ہے، اور ہر نعمت کا شکر یہ ہوتا ہے کہ اس کی عظمت کو پہچانا جائے، اس کی قیمت کو پہچانا جائے، اور اس انداز سے سر نیاز خم کیا جائے، اور اس انداز سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے جتنے اس کے احسانات، اور اس کا کرم عجیب ہے کہ فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے میں اور بڑھا دوں گا انعامات۔ شکر نعمت، اس نعمت کی یاد کو تازہ رکھنا، اس طلب و جستجو کو قائم رکھنا، آگے بڑھتے رہنے کا نام شکر ہے، پیچھے ہٹنے کا نام شکر نہیں ہے۔ فرمایا بَشْكُرُولِ وَلَا تَكْفُرُونَ، پیچھے ہٹنے کا نام ناشکری ہے، کفر ہے، شکر نعمت آگے بڑھنے کا نام ہے، مزید طلب و جستجو کا نام ہے، مزید مجاہدہ اور اطاعت کا نام ہے، مزید محبت و عشق کا نام ہے۔ تو یہ اجتماعات، یہ حاضری، یہ مل بیٹھنا، یہ ذکر کی محفلیں کسی دنیاوی کام کے لیے نہیں ہیں، کسی دنیاوی رشتے کے لیے نہیں ہیں، اور بڑے کم سوچ رکھنے والے وہ افراد ہیں جو اس میں سے دنیا داری تلاش کریں، یہ تو خالص قرب الہی کی طلب کے محافل ہیں، خالص تجلیات باری کی طلب کی آرزو اور جستجو ہے۔ جناباب کو جتنا بھی وقت نصیب ہوا الحمدللہ یہاں کا ایک لمحہ بھی اس کی بہت بڑی عطا کو شامل ہوتا ہے، جنہیں بہت زیادہ نصیب ہوا، جن کی اپنی قسمت تھی، جنہیں جتنا جتنا نصیب تھا نصیب ہوا، اللہ کریم اسے ہمیشہ کے لیے اور دائمی نعمت اور انعام کے طور پر عطا فرمائے۔ خطا اور لفظ و کوتاہی انسان کی سرشت میں داخل ہے، اور پھر جب انعامات عطا ہوتے ہیں تو شکر اس درجے کا واجب ہو جاتا ہے اور انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس نعمت کے شکر کو ادا کر سکے. اور حقیقت شکر ہے بھی یہ کہ جب آدمی کو ادراک ہو جائے کہ میں شکر بھی کر نہیں سکتا, حقیقت شکر بھی یہی ہے کہ آدمی کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ میں چاہوں تو میں شکر بھی ادا نہیں کر سکتا, میں جتنا کروں گا وہ کم پڑتا چلا جائے گا. اور اس کے ساتھ ایک سادہ سی دعا بھی ہے کہ ایک دفعہ قیس کو اس کا والد بیت اللہ لے گیا. عربوں میں یہ شروع سے مسلمانوں میں اور عربوں میں بالخصوص شروع سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی مشکل کا کوئی حل نہ نکل رہا ہو تو وہ بیت اللہ کی طرف رجوع کرتے اور بیت اللہ کے پردوں کو تھام کر دعا کرتے تھے. رب بھی کرتے ہیں, رب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ باہر سے جانے والے کی پہلی نگاہ جب بیت اللہ پر پڑتی ہے تو جو دعا وہ مانگے وہ قبول ہو جائے. اسے اس کا والد لے کر بیت اللہ گیا اور بیت اللہ کے پردوں سے لٹک کر اس نے دعا کی کہ اللہ یہ میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے, اسے کوئی ہوش نہیں رہا, نہ دنیا کا نہ گھر کا نہ میرا نہ اپنا نہ وجود کا نہ بات کا, اسے شفا عطا فرما. وہ قیس بھی ساتھ تھا, اس نے دعا کی بارے الہ میرے باپ کی ساری باتیں قبول کر لینا لیکن اس کے لیلہ کے علاوہ اگر یہ مرض ہے تو یہ نہ چھین. یہ تو صرف یہی چند الفاظ ہیں, اگر یہ کوئی مرض بھی ہے تو یہ طلب و جستجو اللہ آپ سے نہ چھینے. اگر کچھ آداب کو جانا ہو ان کے لیے اجازت ہے, دعا کریں آپ تشریف لے جائیں, جس کو رہنا ہو جمعہ پڑھنا ہو جمعہ پڑھیں, جنہیں مزید رہنا ہو وہ مزید رہیں, کوئی پابندی نہیں ہے رہنے پر جانے پر, لیکن جو اجتماع وہ جو عرصہ مقیم تھا اللہ نے توفیق بخشی وہ اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ آئندہ سے سارا سال دارالعرفان کھلا رہے, آنے والوں کے لیے کوئی پابندی نہیں, کوئی جس کا جب جی چاہے جب جس کو فرصت ملے ایک دن ملے دو دن ملے چار دن ملے, بچوں کے ساتھ آئے اجازت ہے آ سکتا ہے رہ سکتا ہے ذکر کرے. میرے لیے میرے خیال ہے میں باہر بہت کم وقت دوں گا, دوران سال انشاءاللہ یہی ہوں, تھوڑا بہت وقت جو مجبوراً دینا پڑا وہ باہر دوں گا. اس کے لیے آنے والے احباب کو چاہیے کہ وہ خود کسی طرح سے رابطہ کر کے پتہ کر لیا کریں. آئیے اب دعا کریں اور اس کے بعد جانے والے دوستوں کو اجازت ہے جن کے پاس وقت ہے وہ ضرور رہیں, جمعہ پڑھیں جمعہ کے بعد دعا ہوگی, جو جمعہ پڑھ کے بھی جنہیں سواری نہ مل سکے یا کوئی رکاوٹ ہو رہنا چاہیں ضرور رہیں. یہ آپ کا اپنا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.